جمعہ 27 فروری کے سیروین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. مذہبی شدت پسندی کی لہر مشرق وسطی سے بنگلہ دیش تک. مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے ایک بلاگر کو ہلاک کر دیا گیا. تو کیا یہ شدت پسندی پاکستان اور افغانستان جیسی سنگین ہے؟
جی نہیں, اتنا نہیں ہے. بات صرف بلاگرز کے بیچ میں ہی رہ گیا یہ, لیکن عام آدمی میں یہ نہیں آیا.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ادیبوں اور اساتذہ سمیت سینکڑوں افراد نے بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے بلاگر اویجیت رائے کو کل رات ڈھاکہ میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا. وہ امریکہ سے بنگلہ دیش ڈھاکہ یونیورسٹی میں منعقد ایک بک فیئر میں شرکت کے لیے آئے تھے. بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے اس واقعے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک مقامی اسلامی گروپ کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں جس نے اس قتل کی تعریف کی ہے. واضح رہے کہ مسٹر رائے کے سیکولر اور آزاد خیال نقطہ نظر کو اسلام مخالف قرار دے کر تنقید کی جاتی رہی ہے, اور انہی نظریات کی ترویج کی وجہ سے انہیں موت کی دھمکیاں بھی موصول ہوتی رہی تھیں. حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں متحرک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے بیشتر علاقوں میں اقلیتوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
اس تحقیق میں شامل انسانی حقوق کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لاء اینڈ ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ عراق میں اقلیتوں کا وجود خطرے میں ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے شدت پسند نسل کشی کے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اس گروپ کے مطابق پچھلے سال جون سے اب تک ہزاروں عیسائی, یزیدی, ترکمان اور دیگر افراد کو اغوا کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا. ادارے کا کہنا ہے کہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ دولت اسلامیہ عراق کے مذہبی اور نسلی تنوع کو شعوری طور پر جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
پاکستان نے پی آئی اے کے کنٹری مینیجر کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے پر احتجاجاً بنگلہ دیش جانے والی پروازوں کو آئندہ 11 روز تک معطل کر دیا ہے. بحالی کا فیصلہ وزارت خارجہ کرے گی. کراچی سے ریاض سہیل.
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ترجمان رفیق زرداری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پروازیں معطل کرنے کے فیصلے کی تصدیق کی. انہوں نے بتایا کہ ہفتے میں بنگلہ دیش کے لیے 5 پروازیں جاتی تھیں, جن کو 10 مارچ تک معطل کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پی آئی اے کے کنٹری مینیجر کو مبینہ طور پر بنگلہ دیش کی ایجنسیوں نے ہراساں کیا تھا, جس کے بعد وہ وطن واپس آ گئے ہیں. پی آئی اے کے ترجمہ رفیق زرداری کے مطابق صورتحال سے وزارت خارجہ کو آگاہ کیا گیا ہے. 10 مارچ کے بعد پروازوں کی بحالی کا فیصلہ حکومت کرے گی. واضح رہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان سفر کے لیے زمینی یا بحری نہیں, صرف فضائی راستہ موجود ہے.
گجرات کی ایک ذیلی عدالت نے سن 2002 کے مذہبی فسادات کے 6 ملزمان کو قتل کے کیس میں بری کر دیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
گجرات میں خون ریزی کے دوران ایک برطانوی کنبہ بھی تشدد کی زد میں آیا تھا. یہ لوگ گجرات میں اپنے آبائی گھر لوٹ رہے تھے کہ ہندو شدت پسندوں نے انہیں ان کے ڈرائیور کے ساتھ قتل کر دیا تھا. بری کیے جانے والے افراد پر الزام تھا کہ وہ حملہ آور ہجوم میں شامل تھے. ان فسادات میں 1000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا گیا تھا اور ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے. اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ نے ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا ہے.
تازہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کی ریاست میزوری میں سلسلہ وار فائرنگ کے دوران 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی اخبار ہیوسٹن ہیرلڈ نیوز پیپر کی رپورٹس کے مطابق پولیس نے کم از کم 4 جائے وقوع کی نشاندہی کی ہے, جبکہ دیگر 2 کی چھان بین کی جا رہی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ انہیں جائے وقوع کے قریب پارک کی گئی ایک کار سے ایک لاش ملی ہے, جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ فائرنگ کرنے والے شخص کی ہے. مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ جمعے کو پولیس نے گھر گھر جا کر لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے گھروں کو محفوظ بنائیں. جرمنی کی پارلیمنٹ نے یونان کے بیل آؤٹ پروگرام میں جون تک توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. یونان اور یورو زون میں شامل ممالک کے درمیان بیل آؤٹ پیکج میں توسیع سے متعلق معاہدہ پچھلے ہفتے ہی طے پایا تھا. روس کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے سٹاف کی تنخواہیں 10% تک کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یوکرین میں روسی اقدامات کے خلاف مغربی پابندیوں اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث روس کی آمدنی میں تیزی سے کمی آئی ہے, جس سے نمٹنے کے لیے مسٹر پیوٹن نے یہ فیصلہ کیا. اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک افغان خاتون نے سڑکوں پر جنسی ہراسگی کا شکار ہونے والی خواتین کی مشکلات کے اظہار کے لیے ایک انتہائی علامت اقدام اٹھایا ہے. تفصیل سنیے نوشین عباس سے.
کبرا خادمی نامی یہ افغان خاتون جنسی ہراسگی کی شکار خواتین کی مشکلات کے اظہار کے لیے کابل کے ایک پرہجوم علاقے میں چند منٹس کے لیے آہنی قمیض پہن کر گئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں بچپن میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب بھی اسی علاقے میں مرد انہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کو تشویش ہے کہ مذہبی عدم رواداری کے باعث مشرق وسطی میں شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث تنظیم داعش عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ ہماری شہ سرخی ہے، اور مذہبی شدت پسندی کی لہر بنگلہ دیش تک، سب سے پہلے ہمارا یہی موضوع ہے اور اسی کا ہم احاطہ بھی کریں گے۔ بنگلہ دیش میں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے ایک بلاگر کو ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کہتی ہے کہ بنگلہ دیشی نژاد امریکی اوبجیت روئے کو نامعلوم افراد نے چاقو سے وار کر کے اس وقت ہلاک کیا جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک کتابی میلے سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی اہلیہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئی ہیں۔ ہم نے اس واقعے کی تفصیلات اور یہ جاننے کے لیے کہ کیا بنگلہ دیش میں بھی واقعات پاکستان اور افغانستان کی نہج پہ جا رہے ہیں، ڈھاکے میں ایک سینئر صحافی اور ایک روزنامے کے مدیر سیف الہدا سے بات کی۔
ہمارے یہاں جو بلاگر ہیں، بہت سارے تو سیاسی معاملے میں بلاگنگ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ریلیجیس میں چلے جاتے ہیں۔ ان لوگ کے بلاگنگ میں جو سب نام ابھی آیا ہے، جیسے کہ بلاگر ہے فرابی شفیع الرحمان، ابھیجیت رائے کو وہ بہت پہلی 2014 کے جنوری میں وارننگ دے چکے تھے کہ وہ جو سب بات لکھے ہیں وہ سب بناوٹی ہے، اس کے لیے ان کو سزا ملنا چاہیے۔
اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں سیف الہدا صاحب، اس سے قبل احمد رجب حیدر بھی اسی طرح شدت پسند حملے میں مارے گئے ہیں، تو کیا بنگلہ دیش میں بھی شدت پسندی اور انتہا پسندی اس حد تک جا پہنچی ہے جس طرح پاکستان یا افغانستان میں ہے؟
پبلک میں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو بلاگ میں ہو رہا ہے، اور یہ صرف بلاگ ہی میں ہے، آمنے سامنے نہیں ہے۔
اچھا،
پبلک میں ہارمنی بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ بلاگرز کے اگینسٹ میں ہیں وہ لوگ بولتے ہیں یہ 16 کروڑ مسلمان کا ملک ہے۔
کیا میں یہ سمجھوں کہ بنگلہ دیش میں شدت پسندی اور انتہا پسندی اس نوعیت کی نہیں ہے جو پاکستان یا افغانستان میں ہے؟ بنگلہ دیش میں معاملہ مختلف ہے۔
جی نہیں، اتنا نہیں ہے، بات صرف بلاگرز کے بیچ میں ہی رہ گیا یہ، لیکن عام آدمی میں یہ نہیں آیا۔
تو یہ جو دھمکی دیتے ہیں بلاگرز کو اور پھر مار بھی دیتے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
دو جو پارٹی ہے، ایک پارٹی کو سب کوئی پہچانتا ہے، وہ لوگ عام آدمی میں بھی آتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بلاگرز ہیں، ٹیچرز ہیں یا پوئٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا میوزیشینس ہیں، زیادہ تر کلچرل اور لٹریچر فیلڈ کے زیادہ تر یہ ممبرز ہیں، اور جو خلاف میں ہے وہ کبھی سامنے ہی نہیں آتے۔ جو لوگ اپنے کو اسلامسٹ بولتے ہیں لیکن کام دوسری طرح کے کرتے ہیں وہ لوگ۔
تو کیا جو حکام ہیں یہ اس شدت پسندی، اس خطرے سے آگاہ ہیں؟
آگاہ ہے اور فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہاں سے یہ پوسٹ کر رہے ہیں، ان لوگ کا روٹس کہاں ہے۔ پہلے جو راجیو حیدر جو مارے گئے تھے، اس کے بعد 4 ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا اس کیس میں، وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے۔
کتنے بلاگرز کو اب تک مارا جا چکا ہے؟
حملہ تو بہت ہوا لیکن مارے گئے، یہ دوسرا کیس ہے بلاگرز کے۔
حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
جی ہاں جی ہاں۔
عوام کی سطح پر کیا رد عمل ہے؟
یہ صرف ایک گروپ ہے جو شہباز بلاگرز جتنے ہیں ڈھاکے میں، قریب 200-300 آدمی تھوڑا سا ریزنمنٹ دکھائے ہیں، لیکن عام آدمی اپنے ریزنمنٹ فیس بک یا دوسرے سب جو سوشل نیٹ ورکس ہے اس میں بہت زیادہ پیش آئے۔
تو کیا میڈیا اس چیز کی حمایت کرتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے نظریات پیش کرنے کی یا کہنے کی اجازت ہونی چاہیے؟
ہاں، یہ تو میڈیا از نیوٹرل، یہاں بنگلہ دیش میں میڈیا اس بارے میں سخت خلاف ہے جو بھی مرڈر یا سیکس جو آتے ہیں بلاگرز کے خلاف. لیکن یہ بھی ان لوگ کا کہنا ہے کہ بلاگرز کو اتنا بھی نہیں جانا چاہیے جو بلاسفیمی ہو جائے. جو لوگ تھریٹ دے رہے تھے وہ لوگ تو بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو سب کمنٹس دے رہے ہیں وہ ناجائزی ہے اور اسلام کے خلاف ہے.
بلاسفیمی لا میں یہاں پر بنگلہ دیش میں کیا سزا ہے؟
یہ امینڈمنٹ ہونے کے بعد پنشمنٹ پھانسی تک دیا گیا ہے.
ڈھاکے سے یہ تھے سینئر صحافی سیف الہدیٰ. ڈھاکے میں مذہبی عدم رواداری کے باعث 2 بلاگرز اب تک ہلاک کیے جا چکے ہیں جبکہ حملے اس کے علاوہ ہیں. ادھر حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں شدت پسند سرگرمیوں میں ملوث تنظیم داعش عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. ان تنظیموں نے اپنی ایک رپورٹ میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا احاطہ کیا ہے جن میں سر قلم کرنا، مذہب کی جبرن تبدیلی، جنسی زیادتی اور تشدد شامل ہیں. سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے ایک رپورٹ میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا احاطہ کیا ہے جن میں سر قلم کرنا، مذہب کی جبرن تبدیلی، جنسی زیادتی اور تشدد شامل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات جنگی جرائم یا نسل کشی کے مترادف ہیں. اس رپورٹ کا محور عراق کے عیسائیوں کے علاوہ کاکائی، شاباک، ترکمان اور ایزدی اقلیتیں ہیں، اور اس میں 2014 میں دولت اسلامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق موصل کا کنٹرول سنبھالتے ہی دولت اسلامیہ نے اقلیتوں کو نشانہ بنایا اور عیسائیوں سے کہا گیا کہ وہ یا تو موصل سے چلے جائیں یا پھر انہیں مار دیا جائے گا، جبکہ سنجار میں دولت اسلامیہ نے بعض عیسائیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور بعض کو یا تو اغوا کر لیا گیا یا ہلاک کر دیا. اس تحقیق میں شامل انسانی حقوق کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ عراق میں اقلیتوں کا وجود خطرے میں ہے. ادھر دولت اسلامیہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے ڈیوڈ ہینز کی بیوہ درگانہ ہینز نے اپنے شوہر کے قاتل کی شناخت ظاہر ہونے کے بعد کہا ہے کہ آخری چیز جو وہ اپنے شوہر کے قاتل کے لیے چاہتی ہیں وہ باعزت موت ہے.
میں امید کرتی ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے. یہ ان تمام افراد کے لواحقین کے لیے اخلاقی طور پر باعث تسلی ہوگا جنہیں اس نے قتل کیا، کیونکہ اگر وہ کسی کاروائی میں مارا جاتا تو یہ ایک باعزت موت ہوگی، اور میں اس جیسے کسی شخص کے لیے حقیقتاً ایسا نہیں چاہتی. میرا خیال ہے کہ اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے.
امبازی کے ہاتھوں قتل ہونے والے امریکی صحافی سٹیون سوتلاف کے خاندان کے ایک ترجمان نے بھی جان کی زندہ گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ اس پر امریکی عدالت میں مقدمہ چلے، اسے مجرم قرار دیا جائے اور وہ اپنی بقیہ زندگی امریکی جیل میں قید تنہائی میں گزارے. یہی امریکی انصاف ہے.
بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 25 سالہ کویتی نژاد برطانوی شخص کا نام محمد امبازی ہے اور وہ مغربی لندن سے تعلق رکھتا ہے. برطانیہ میں قومی سلامتی کے انسداد دہشت گردی کے ادارے کے سابق سربراہ کرس فلپس کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ جیسے عسکریت پسند گروہ نوجوانوں کے نظریات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں.
ان کے تخیل کی دنیا حقیقی ناانصافیوں کو دیکھتی ہے. وہ انہیں ناانصافیوں پر توجہ دیتی ہے اور طاقت کے نظام میں پائی جانے والی کمزوریوں کو نمایاں کرتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں صرف ایک زبردست صورت ہو سکتی ہے جس میں سب بدل سکتا ہے، اور وہ اپنے خوابوں کی مثالی دنیا پا لیں گے. اور یہی وہ آسان دلکش خیال ہے جو انہیں بالخصوص نوجوانوں کو اس جانب راغب کرتا ہے.
خیال رہے کہ امبازی کے رفقا نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو بتایا ہے کہ ان کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے اور انہوں نے یونیورسٹی سے کمپیوٹر پروگرامنگ کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے. گوانتانامو بے جیل کے ایک سابق وکیل استغاثہ پروفیسر مورس ڈیوس کہتے ہیں کہ امبازی کا پس منظر ان نوجوانوں کے پس منظر جیسا نہیں جن کی بنیاد پرستی کی جانب راغب ہونے کی عام رسمی وجوہات ہوتی ہیں.
عام تاثر یہی ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں کوئی بہتر مواقع نہیں ملتے تو وہ دولت اسلامیہ جیسے بنیاد پسند گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یقینی طور پر جان کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. ہاں بہت سے ناراض نوجوان ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور امیر ہوتے ہوئے بھی ایسا طرز عمل اپنایا.
محمد امبازی کو پہلی بار گزشتہ برس اگست میں دولت اسلامیہ کی جانب سے جاری کی گئی اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا جس میں امریکی صحافی جیمز فالی کا سر قلم کرتے دکھایا گیا تھا، جس کے بعد ایسی دیگر کئی ویڈیوز سامنے آئیں۔ برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے والے امبازی نے ان ویڈیوز میں مغویوں کو بظاہر ہلاک کرنے سے قبل اپنی تقریر میں مغربی طاقتوں پر طنز کیا اور انہیں دھمکیاں بھی دی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ محمد امبازی سن 2006 میں صومالیہ گئے اور مبینہ طور پر ان کا تعلق شدت پسند تنظیم الشباب سے رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ 2012 کے آس پاس شام گئے، جہاں انہوں نے دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی تھی معصومہ ملک نے، اور وہی پیش کر رہی تھی۔ مذہبی شدت پسندی سے مشرق وسطی میں اقلیتوں کا وجود خطرے میں، یہ خبر آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کے شمال میں ناگا پربت کے بیس کیمپ پر 10 غیر ملکی سیاحوں سمیت 11 افراد کو ہلاک کرنے والے دو ملزمان گلگت کی جیل سے فرار ہو گئے، جبکہ فرار ہونے کی کوشش میں عملے کی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ اس جیل سے پہلے بھی ملزمان فرار ہو چکے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہاں سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں اور مفرور ملزمان کو پکڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے گلگت کے سیکٹری داخلہ سے بات کی ہے، مگر پہلے اس واقعے کی تفصیل اور پس منظر کے لیے گلگت میں مقیم صحافی سعادت علی مجاہد۔
جو جیل کے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، کل 6 جو مشتبہ ملزمان تھے سیکیورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کر لیا۔ پھر آن کے مرا انہوں نے اعتراف جرم کیا اور کچھ آلے قتل بھی برآمد ہوئے ان کے قبضے سے۔ اگرچہ انسداد دہشت گردی کورٹ میں ان کا جو کیس ہے وہ انڈر ٹرائل تھا، لیکن گزشتہ رات کو یہ جو 6 میں سے 4 ملزمان ایک بیرک میں تھے، ان کے دو ساتھی دوسرے بیرک میں تھے، تو یہ یہاں جیل کے اندر ایک مسجد کی الماری توڑ کر یہ چاروں ملزمان جیل کی ڈسپنسری ہے اس کے اندر پہنچے، تو وہاں سے انہوں نے ڈسپنسری کی جو کھڑکی ہے اس کو توڑا تو وہ باہر پہنچے جیل کی پارکنگ ایریا میں، جس کے بعد انہوں نے جیل کی عقبی دیوار پھلانگ کر گلی میں پہنچے، تو وہاں معمول کی گشت پر جو پولیس اہلکار تھے ان سے ان کا سامنا ہوا۔ پولیس کے مطابق قیدیوں نے فائرنگ کی کوشش کی، لیکن اس سے قبل ہی انہوں نے فائر کھول دیا پولیس اہلکاروں نے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیدیوں کے پاس ہتھیار بھی تھا؟
پولیس نے جو ہمیں بتایا موقع پر، ان میں سے بعض کے پاس ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، پولیس کی فائرنگ سے یہ چاروں جو ملزمان ہیں جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ان میں سے حضرت بلال موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کا دوسرا جو ساتھی ہے دلبر بتایا گیا ہے شدید زخمی ہوا گولی لگنے سے پولیس کی، اور دو جو قیدی تھے جن کا نام حبیب الرحمن اور لیاقت بتایا گیا ہے، دونوں فرار ہونے میں
کامیاب ہو گئے۔ سعادت علی مجاہد، جس وقت یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کیا اس وقت اندر کوئی جیل کا عملہ وغیرہ موجود نہیں تھا؟
بہت بڑی تعداد میں جیل کے اہلکار موجود تھے وہاں۔ جیل کے اندر کسی قسم کی انہیں مزاحمت کا، ان کو روکنے کا کوئی ہوائی فائر تک نہیں ہوا، اور یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود جیل کے اندر ان کو روکنے یا ان کے فرار کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔
تو یہ جو جیل ہے سعادت علی مجاہد، اس میں کس نوعیت کے قیدی ہیں زیادہ تر؟
عام چھوٹے مقدمات کے لوگ بھی ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پر بھی لوگ موجود ہیں جن کو سزا تو نہیں ہوئی لیکن ان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کورٹ میں چل رہا ہے، جیسے کہ یہ 6 ملزمان کا کیس بھی انڈر ٹرائل ہے انسداد دہشت گردی کورٹ میں۔ ٹوٹل 102 قیدی اس جیل میں موجود تھے اس واقعے سے قبل تک، 19 بیرکس ہیں، یہ بیرک نمبر 6 میں تھے یہ 4 قیدی۔
اچھا، تو کیا اس جیل میں پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں یا اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے؟
نہیں، اس جیل میں قیدیوں کے فرار کے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، کچھ قیدی وہاں سے فرار ہوئے بھی ہیں۔
کیا ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکا، اور یہ جو اب فرار ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟
جو پہلے فرار ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کو تو گرفتار دوبارہ کیا گیا، لیکن زیادہ تر جو فرار کے واقعات ہوئے وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ جو قیدی ہیں ان کی دوبارہ گرفتاری کے لیے جیل کا پورا عملہ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل، دو ہیڈ وارڈن، دو وارڈن، آئی جی جیل خانہ جات نے معطل کر دیے، لیکن اس کے چند گھنٹوں بعد چیف سیکرٹری جو کہ انتظامی سربراہ ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات کو بھی معطل کر دیا ہے۔ اور مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔
یہ جو جیل ہے جہاں پر دہشت گردی اور شدت پسندی کے قیدی بھی موجود تھے، یہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟
سیکیورٹی کے انتظامات یہ ہیں کہ جو جیل کا مرکزی دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے دروازے سے ملحقہ روڈ کے اوپر گلگت بلتستان سکاؤٹس کی چوکی ہے۔ مشرق کی جانب جو دیوار ہے اس سے منسلک ایئرپورٹ کا تھانہ ہے، ایئرپورٹ اور جیل آمنے سامنے ہیں، تو ایئرپورٹ میں بھی چونکہ سیکیورٹی فورسز کی ڈیوٹی رہتی ہے ہر وقت، اس طرح تین چار حساس مقامات کے درمیان یہ جیل واقعہ ہے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بارے میں حکام نے یہ بتایا ہے کہ باہر سے کسی قسم کی سپورٹ ان کو نہیں ہوئی، البتہ اندر سے یقیناً کوئی ملی بھگت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور جیل کے اندر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ تھے گلگت سے صحافی سعادت علی مجاہد، اور اسی خبر کے تناظر میں ہم نے گلگت کے سیکٹری داخلہ سپتین احمد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا۔
شب گزشتہ کوئی 3 بجے یہ 4 انڈر ٹرائل پرزنرز تھے، ملزمان تھے جنہوں نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب یہ بھاگ رہے تھے تو سیکیورٹی فورسز نے رسپونڈ کیا، انہیں چیلنج کیا، اس کے نتیجے میں ایک جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے۔
لیکن جس وقت یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہاں جیل کا عملہ اندر موجود نہیں تھا کیا؟
جی تھا نا، انہوں نے ہی تو فائر کر کے ایک کو مار دیا اور ایک کو زخمی کر دیا۔ اب دو بندے جو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے پیراملٹری فورسز، آرمی، پولیس سب کا ریگولر آپریشن ود ایئر سپورٹ جاری ہے۔ وی آر ان شاء اللہ ہوپ فل کہ ان کو ہم جلدی راؤنڈ اپ کر لیں گے۔ ان ہائی لیول انویسٹیگیشن ٹیم اینڈ انکوائری کمیٹی ہیز بین کانسٹیٹیوٹڈ، وہ اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں، اپنی انکوائری انہوں نے انیشیٹ کر دی ہے۔
آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں جیل حکام کی کوئی غفلت شامل نہیں ہے؟
خارج از امکان تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، پریلیمینری انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں۔
مگر سپتین میں احمد صاحب، ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ چاروں جیل سے باہر جا چکے تھے، اور جو باہر جیل کے جو تھے گشت پر انہوں نے انہیں پکڑا ہے، جیل کے اندر سے یہ کامیابی سے نکل گئے تھے۔
نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جب یہ جیل کی مرکزی دیوار سے پھلانگ رہے تھے اس وقت جو ہماری سیکیورٹی تھی انہوں نے انہیں انگیج کیا ہے، جو بندے ہیں اس میں ہٹ ہوئے ہیں، اور باقی جو دو بندے ہیں وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے۔
اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں اس جیل میں، کیا ان میں سے کچھ لوگ گرفتار کیے جا چکے؟ کیونکہ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت سنگین نوعیت کے دہشت گردی کے ملزمان ہیں جو یہاں سے پہلے بھی فرار ہو چکے ہیں اور ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے۔
جی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہے، سال دو سال پہلے بھی ہوا تھا، ایفرٹس ان کے پیچھے بھی جاری ہیں۔
یہاں پر اتنی سنگین نوعیت کے ملزمان تھے، اس کے باوجود جیل کے باہر سیکیورٹی کے ایسے کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں؟
نہیں جی، سیکیورٹی کے تسلی بخش انتظامات تھے، ہم فریکوینٹلی اس کو وزٹ کرتے تھے، وی ور سیزڈ آف دی امپورٹنس آف دیئر کسٹڈی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے پاکستان کی، کسی بھی قسم کے واقعے کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آل وی کین ڈو از دیٹ وی کین پٹ ان دی بیسٹ دیٹ وی ہیو۔
لیکن پہلے جو گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی دہشت گردی کے ملزمان تھے، آپ لوگ ان کو گرفتار نہیں کر پائے، تو کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جو دو افرار ہوئے ہیں ان کو واپس لے آئیں گے جیل میں؟
جی وی آر کانفیڈنٹ، اور جس قسم کا آپریشن ابھی ہم نے لانچ کیا ہے انشاءاللہ وی آر ہوپفل جی ہم کر لیں۔
بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کا تو آپ لوگ جانتے ہیں کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا۔ سپتین احمد صاحب، متعلقہ حکام کو غفلت یا نا اہلی پر سزا نہیں ملتی، کیا اسی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے نہیں جا رہے؟
بنو اور ڈیرہ خان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے گلگت بلتستان کے واقعہ کے ساتھ، نہ اس میں کوئی ایکسٹرنل اٹیک ہوا ہے، نہ ایکسٹرنل سپورٹ ہوئی ہے، انٹرنلی مینج کر کے یہ بندے بھاگ رہے بھی، اور دو ایک تو اپنی جان سے گیا ہے اور ایک کریٹیکلی وونڈیڈ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، اگر جیل سے کوئی بھاگا ہوا ہے ان کی انکوائریز ہوئی ہیں، گلگت بلتستان گورنمنٹ نے سینئر آفیسرز کو سروس سے ڈسمس کیا ہوا ہے، دیٹ از آل آن دی ریکارڈ۔
لیکن کیا اس قسم کا کوئی شبہ تھا؟ یہ کیونکہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ان پر الزام تھا کہ 9 سیاحوں کو انہوں نے اور اس کے گائیڈ کو مارا تھا، کہ ان کے فرار ہونے کے آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے؟
نیچرلی دے وار کنسرن نمبر 1، دیٹ از وائی آپ دیکھ رہی ہیں کہ رات کے 3 بجے بھی ان کو within no time retaliate کیا گیا۔ لیکن جیسا ہے آپ کو پتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چیزیں کبھی کبھی آؤٹ آف پلان ہو جاتی ہیں، بٹ انشاءاللہ ویل نیب دیم۔
آپ کو لگتا ہے کہ اس علاقے میں یہ چھپ نہیں سکتے کہیں؟
نہیں، یہ چھپ نہیں سکتے ہیں، یہ ٹرین کو یوز کر سکتے ہیں چھپنے کے لیے، ان تمام اینگلز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
یہ تھے گلگت کے سیکچی داخلہ سپتین احمد، جو کہہ رہے تھے کہ ملزمان کو جلدی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جیل سے شدت پسندی کے ملزمان فرار بنگلہ دیش میں مذہبی شدت پسندی، مذہبی عدم رواداری کا نشانہ ایک بلاگر بنا، ادھر عراق میں اور شام میں مذہبی انتہا پسندی کے باعث داعش کی کارروائیوں سے اقلیتوں کو خطرہ ہے۔ اس موضوع پر ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے نصف میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اور اس میں سے کئی رپورٹیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہیں، اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر آپ کو بائیں طرف کئی فیچر اور تجزیے بھی ملیں گے۔ اکیلی آواز اٹھے تو کوئی نہیں سنے گا، یہ بھی ایک فیچر ہے۔ اس کے بعد ایک اور فیچر ہے جو کرکٹ کے بارے میں ہے، میڈیا سے بات کرنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ کیا کہا ہے اور کس نے کہا ہے۔ اور ایک اور فیچر ہے کشمیر، مفتی سعید کے لیے کانٹوں کا تاج۔ یہ فیچر پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لیں۔
پروگرام کھیل کے میدان سے
Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
ye sare wahan se marate le leke ab unko keede nazar aate hain uske andar. are bhai apna pehle system mazboot karo.
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
Program khel ke maidan se.
duniya ke sare spinners ne mere se seekha Allah ki meharbani se aur aap wahan pe Mushtaq Ahmed ko rakh lete ho bhi zamanat hai tumhare upar.
unka agar vishwas mere upar nahi hota to ye sari cheeze میرے لائف میں نہیں ہوتی۔
جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
Djokovic's forehand, Federer with a backhand into the net. Djokovic is back in the Grand Slam winner's circle.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ذیشان ہے۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں نئے ریکارڈز بننے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، اور جنوبی افریقہ کے کپتان اور سٹار بلے باز اے بی ڈی ویلیئرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں تیز ترین 150 رنز کا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ ان کی اس ریکارڈ بلے بازی اور لیگ اسپنر عمران طاہر کی شاندار بالنگ کی بدولت جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 257 رن سے شکست دے دی ہے۔ ڈی ویلیئرز نے 150 رن صرف 64 گیندوں پر مکمل کیے، جبکہ مجموعی طور پر انہوں نے 66 گیندوں پر 8 چھکوں اور 17 چوکوں کی مدد سے 162 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 408 رنز بنائے، جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عمران طاہر نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا تیسرا میچ اتوار کے روز زمبابوے کے خلاف برسبن میں کھیل رہی ہے، اور زمبابوے کے کوچ ڈیو وٹمور کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستانی ٹیم کی قوت کا اندازہ ہے، یہ ایک سخت میچ ہوگا۔ برسبن سے عبدالرشید شکور کی رپورٹ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ ڈیو وٹمور زمبابوے کے کوچ کی حیثیت سے اس ورلڈ کپ میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستانی ٹیم کی خامیوں کے بارے میں کیا کہیں گے تو وٹمور کا کہنا تھا کہ خامیاں نہیں خوبیاں اور پاکستانی ٹیم کی قوت۔
Well, I know the strengths of the Pakistan team. I'd rather look at it. My glass is always half full, not half empty. Well, I think they'll be really keen to get off, to get some points.
Watmore کہہ رہے ہیں، مجھے پاکستانی ٹیم کی قوت کا بخوبی پتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ گلاس آدھا خالی ہے نہ کہ آدھا بھرا ہوا۔ چونکہ پاکستانی ٹیم دو میچز ہار چکی ہے، لہٰذا وہ جیت کے لیے سخت بے چین ہیں۔
عالمی کپ میں کل دو میچز کھیلے جائیں گے، پول اے سے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، جبکہ پول بی سے بھارت اور متحدہ عرب امارات آمنے سامنے ہوں گی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر۔ پاکستان میں سائبر جرائم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے کئی بل اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے، لہذا پہلے اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی اور پیش کریں گی شمائلہ خان۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ادیبوں اور اساتذہ سمیت سینکڑوں افراد نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو شعوری طور پر جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان نے پی آئی اے کے کنٹری مینیجر کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے پر احتجاجاً بنگلہ دیش جانے والی پروازوں کو آئندہ 11 روز تک معطل کر دیا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک ذیلی عدالت نے سن 2002 کے مذہبی فسادات کے 6 ملزمان کو قتل کے ایک کیس میں بری کر دیا ہے۔ امریکہ کی ریاست میزوری میں سلسلہ وار فائرنگ کے دوران 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رخ کریں گے ایک بار پھر پاکستان کا، جہاں کے قبائلی علاقے اور اورکزئی ایجنسی میں حکام نے یہ بتایا ہے کہ ایک زیر تعمیر کالج پر ہونے والے بم حملے میں کالج کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ تفصیلات ہمیں بتائیں گے پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ اورکزئی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح تقریباً 6 بجے کے قریب لوئر اورکزئی ایجنسی کے صدر مقام کلایا میں بازار کے علاقے میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ نامعلوم افراد نے علاقے میں تعمیر ہونے والے لڑکوں کے کالج میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے سے کالج کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ہے، جس میں برآمدہ اور 4 کے قریب کمرے شامل ہیں۔ اہلکار کے مطابق حملے کی وجہ سے کالج کی عمارت میں دراڑیں بھی پھڑ گئی ہیں۔ تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اورکزئی ایجنسی میں اس سے پہلے بھی تعلیمی اداروں پر شدت پسند تنظیموں کی طرف سے متعدد بار حملے ہو چکے ہیں، تاہم حالیہ کچھ عرصے سے ان واقعات میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اورکزئی ایجنسی میں کلایا کا علاقہ انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں شیعہ قبائل کی اکثریتی آبادی پائی جاتی ہے، جن پر پہلے بھی خود کش اور بم حملے ہوتے رہے ہیں۔ ان حملوں میں شیعہ قبائل کے متعدد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ان حملوں کی ذمہ داری وقتاً فوقتاً کالعدم تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصہ سے عمومی طور پر قبائلی علاقوں میں بھی تعلیمی اداروں اور سرکاری تنصیبات پر حملوں میں کمی آ رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بیشتر قبائلی ایجنسیوں میں فوج اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کے باعث وہاں سے شدت پسندوں کو نکال کر پاک افغان سرحدی علاقوں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ اس وقت تمام قبائلی علاقوں میں فوج یا سیکورٹی فورسز کے دستے تعینات ہیں، اور ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں شدت پسند مستقل طور پر قابض ہوں۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
بلوچستان کے علاقے حب سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ مقامی پولیس کہتی ہے کہ یہ اسی شخص کی لاش ہے جو کچھ عرصے قبل کراچی سے لاپتا ہوا تھا۔ ہلاک کیے جانے کے بعد اس کی لاش حب کے علاقے میں پھینک دی گئی۔ تفصیل بتا رہی ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
اب پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ لاش گزشتہ روز ایک پل کے نیچے سے ملی تھی۔ اہلکار نے بتایا کہ لاش کی شناخت فیاض کریم کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع پنجگور سے تھا، لیکن وہ اب اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ کراچی کے علاقے ڈالمیا میں رہائش پذیر تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش اب کے علاقے میں پھینکی گئی تھی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ لاش کی گردن پر رسی کے نشانات تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے پندہ لگا کر ہلاک کیا گیا۔ فیاض کریم کی لاش کے حوالے سے کانفرنس جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے آج ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ بیان کے مطابق چند روز بیشتر ایک چاپے کے دوران فیاض کریم کے والد کو زخمی کیا گیا، جبکہ خود فیاض کریم کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ 14 فروری کو آواران کے علاقے سنڈم سے متعدد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، بعد میں ان میں سے ڈاکٹر ثناء اللہ نامی ایک شخص کی لاش پھینک دی گئی تھی۔ بیان میں سلسلے میں حکومتی اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، لیکن سرکاری حکام کا وقتاً فوقتاً اس حوالے سے جو موقف سامنے آتا رہا ہے، ان میں ان الزامات کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ حکومتی ادارے ایسی کسی بھی کارروائی میں ملوث نہیں ہیں۔ دوسری جانب کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے گزشتہ شب ڈیرا بگٹی ٹاؤن کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر راکٹ حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد قاسم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہب میں لاپتہ شخص کی لاش ایسے موقع پر ملی ہے جب بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار مسنگ بلوچ مسنگ پرسنز کے لانگ مارچ کو رواں ہفتے میں ایک سال مکمل ہونے والا ہے۔ اس پیدل مارچ کا آغاز کوئٹہ سے کراچی اور وہاں سے اسلام آباد تک کیا گیا تھا۔ 28 فروری کو یہ مارچ 107 دن کا سفر طے کر کے اسلام آباد میں داخل ہوا تھا اور اس مارچ میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی پریس کلب کے باہر فٹ پاتھ پر قائم کیمپ میں تصاویر کے گھیرے میں موجود عبدالقدیر بلوچ سارا دن تسبیح پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے بیٹے عبدالجلیل کی واپسی کے دن گنتے تھے، اب وہ تمام لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی واپسی کے خواہش مند ہیں۔ جولائی 2009 کو بلوچستان سے لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا بنیاد رکھا، جس کے بعد بلوچستان کے علاوہ کراچی اور اسلام آباد تک یہ احتجاج پھیل گیا۔ تنظیم کے موجودہ چیئرمین قدیر بلوچ بتاتے ہیں کہ جب یہ تنظیم قائم ہوئی تو لوگ ضرور لاپتہ ہوتے تھے، تاہم مسخ شدہ لاشیں اتنی تعداد میں نہیں ملتی تھیں۔
جب ہمارے لوگ لاپتہ ہو رہے تھے اس وقت مسخ شدہ لاشیں کم آ رہے، اس وقت ہم لوگوں نے لواحقین نے یہ محسوس کیا کہ آیا اس پلیٹ فارم کو ہم خود کیوں نہ چلائیں، بنسبت دوسرے پارٹیوں کے، ایسے پارٹیاں بھی ہیں وہ سودا بازی کرتے ہیں ہمارے اوپر، ان کا تو کوئی لاپتہ نہیں ہوا ہے، ان کا کوئی شہید نہیں ہوا ہے، ہم لوگ اپنا یہ ایک تنظیم کیوں نہ بنائیں، اس سلسلے میں ہم خود ہی اس کو نہ چلائیں۔ ہر عہدے لواحقین سے لیے اور مختلف ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں بلوچستان کے، اس میں ایک ایک کوارڈینیٹر بھی مقرر کی تاکہ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں یا لاپتہ ہوتے ہیں تو ان کے کوائف سارا آپ ہمیں بھیج دیا کریں تاکہ ہم ان کی لسٹ بنائیں۔
بلوچستان ہو یا کراچی، جہاں سے بھی بلوچ نوجوان کی لاش برآمد ہوتی ہے تو صحافیوں کا پہلا ٹیلی فون عبدالقدیر بلوچ کے پاس جاتا ہے، جو کبھی کوئٹہ پریس کلب تو کبھی کراچی اور اسلام آباد میں اپنے کیمپ میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پاس موجود فہرست دیکھ کر تصدیق یا تردید کرتے ہیں کہ نوجوان لاپتہ تھا یا نہیں اور وہ کہاں سے اور کب اٹھایا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے اس وقت کٹھن اور تکلیف دہ قدم اٹھایا جب کوئٹہ سے اسلام آباد تک مارچ کیا گیا اور وہ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوئے کل ایک سال مکمل ہو جائے گا۔ اس پیدل مارچ کا آغاز کوئٹہ سے ہوا جو بعد میں کراچی پہنچا، چند روز کے قیام کے بعد دوبارہ اسلام آباد روانہ ہوا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین نے تقریباً 107 روز کا سفر طے کر پرامن اور طویل مارچ کی ایک نئی مثال قائم کی۔ لاپتہ ذاکر مجید کی ہمشیرہ فرزانہ مجید اس لانگ مارچ کے بارے میں اپنی یاداشتیں تحریر کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ سے ذہنوں میں تبدیلی آئی ہے۔
اس لانگ مارچ سے ایسے ہوا کہ ہمارا پیغام جو ہے گھر گھر گیا، اور جو ہے ہم لوگ جس طرح پہاڑوں میں سے ہم لوگ گزرتے، بیابانوں میں سے ہم لوگ گزرتے تھے وہاں کی آبادی، وہاں تک بھی جو ہے ہمارا پیغام گیا کہ بھائی ان کے یہاں اس طرح جو ہے لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے، اور یہ جو ہے ہمت کر کے اپنے پیاروں کی زندگیوں کے لیے، اپنے جو ہے حقوق کے لیے اور ظلم کے خلاف یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ اور عبدالقدیر بلوچ کی گرد تصاویر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2013 میں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود حکومت جبری گمشدہ افراد کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی ہے۔ حکومت آئین پاکستان اور بین الاقوامی وعدوں کے باوجود انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام نہیں کر سکی ہے۔ وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز اور بلوچ انسانی حقوق کی تنظیموں نے گھروں تک محدود کئی خواتین کو پلیٹ فارم فراہم کیا جن کے نوجوان لاپتہ تھے۔ لاپتہ ذاکر مجید کی بہن فرزانہ مجید بھی ان خواتین میں شامل ہے۔
ابھی اگر کسی کے بھائی کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تو اس کا بھائی اگر سامنے آتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، تو ظاہری بات ہے اگلے دن چھوٹے بھائی کو بھی وہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، چھوٹا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے واقعات پیش بھی آئے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے بہنوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے ایک بھائی گئے تو دوسرے بھائی کو جو ہے ہمیں اس طرح کا ہمیں نقصان نہ ملے، تو ہم بہنیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے یا جو ہمارے تنظیموں میں باقی جو میل حضرات ہیں ان کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ مل کر کام کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔
عبدالقدیر بلوچ کے بیٹے عبدالجلیل ریکی کی لاش 2011 میں برآمد ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس جدوجہد سے دستبردار ہونے کے بجائے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ اب وہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر جنیوا تک پیدل مارچ کے خواہش مند ہیں، جس کے لیے ان کی خط و کتابت جاری ہے۔ انسانی حقوق کی ملکی سطح کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کے لوگ کبھی کبھار بھولے بھٹکے قدیر بلوچ کے کیمپ پر آ ہی جاتے ہیں، یہی حالت مقامی میڈیا کی بھی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں سائبر جرائم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف مجوزہ بل حکومت، پارلیمان اور سول سوسائٹی میں گردش کر رہی ہیں، لیکن ان کی تعداد اور مقاصد کے بارے میں ابہام بدستور موجود ہے۔ یہی ابہامی کیفیت اسلام آباد میں آج ختم ہونے والی دو روزہ سائبر کانفرنس کے پہلے سیشن میں دیکھی گئی، جہاں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید بھی موجود تھے۔
سائبر جرائم کے بارے میں پاکستان میں کبھی آرڈیننس کے ذریعے وقتی افاقے کی کوشش تو کی گئی، لیکن صورتحال ابھی بھی جوں کی توں ہے۔ یہ صورتحال دن بدن مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا استعمال پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا غیر اخلاقی اور غیر قانونی استعمال بھی۔ بائٹس فار آل نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس کانفرنس کا انعقاد ایک مقامی ہوٹل میں کیا ہے۔ سینٹ کی ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو کی صدارت میں ایک ذیلی کمیٹی نے سائبر جرائم سے متعلق پروٹیکشن آف سائبر کرائم بل 2014 کی منظوری دی ہے۔ یہ بل پیپلز پارٹی کے سینیٹر کریم احمد خواجہ نے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی سائبر بل پیش کیا ہوا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا سائبر جرائم سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا بل وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے وزیراعظم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے زیر غور ہے۔ سائبر جرائم سے متعلق قانون سازی پر بات کرتے ہوئے یورپین یونیورسٹی میں سینٹر فار انٹرنیٹ اینڈ ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر بین ویگنر نے کہا کہ چونکہ دنیا بھر میں سائبر کرائم سے متعلق کہیں بھی کوئی اچھی مثال نہیں ہے، لہذا پاکستان کو اس بابت نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بین ویگنر:
The challenge is almost that people are debating five different bills in different contexts here.
چیلنج یہ ہے کہ لوگ پانچ مختلف بلوں پر مختلف تناظر میں بحث کر رہے ہیں، ان کے درمیان کاپی پیسٹ بھی ہوا ہے، لیکن پینل کے ارکان اہم جزئیات پر متفق ہیں۔ یہ زیادہ آپس میں بات کرنے اور بتانے کا معاملہ ہے، اہم نکات پر سب متفق ہیں جنہیں بآسانی یکجا کیا جا سکتا ہے۔
بیرسٹر زاہد جمیل نے سول سوسائٹی کی جانب سے مرتب کردہ بل کے چیدہ چیدہ نکات بھی کانفرنس میں شرکا کے سامنے رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اب تک اس موضوع پر سفارشات اس خطے کے دیگر ممالک جیسے کہ افغانستان اور سری لنکا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا
کہ زیر غور مسودوں میں اس قانون کے غلط استعمال سے متعلق حفاظتی پہلو نکال دیے گئے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سے سائبر جرائم میں ملوث افراد کو خوش ہو جانا چاہیے۔
مصنفہ اور حقوق انسانی کی کارکن گل بخاری نے زیر غور سول سوسائٹی کے بل سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بعض خفیہ ایجنسیاں کسی قانون کے تحت نہیں آتیں، اور حکومت انہی سے سائبر جرائم کی تحقیق میں اگر مدد کے لیے رجوع کرتی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بل تشدد کے ذریعے تحقیقات کا راستہ بھی نہیں روکتا۔ ماہرین کے پینل میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف الوی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی کمیٹیاں محض ایک بل پر غور نہیں کرتیں اور دیگر مسودوں سے بھی استفادہ کرتی ہیں، اور ان کی اچھی باتیں حتمی بل میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی:
Your work has fallen by the wayside. Doesn't matter, but your input is there and that's how the parliament works.
آپ کا مسودہ ترک کیا گیا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کام موجود ہے۔ میرا خیال نہیں کہ مجھے نا امید ہونا چاہیے، جب بل ایوان میں آئے گا تو اس وقت سول سوسائٹی اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے یہ بتایا ہوتا کہ یہ بل نہیں آئے گا تو میں اس پر اتنا کام نہ کرتا۔
اب تک کی حکومتی اور سول سوسائٹی کوششوں سے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں سائبر جرائم کا بل منظور ہونے میں کافی وقت درکار ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کی ریاست گجرات کی ایک عدالت نے سن 2002 کے مذہبی فسادات کے 6 ملزمان کو قتل کے ایک کیس میں بری کر دیا ہے۔ گجرات میں خوریزی کے دوران ایک برطانوی کنبہ بھی تشدد کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ لوگ گجرات میں اپنے آبائی گھر لوٹ رہے تھے کہ ہندو شدت پسندوں نے انہیں ان کے ڈرائیور سمیت قتل کر دیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
بری کیے جانے والے افراد پر الزام تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہجوم میں شامل تھے۔ گجرات کے فسادات میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے اور ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ نے ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کام کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم نے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی۔ حملے میں مرنے والوں کے بھائی یوسف داؤد کا الزام ہے کہ پولیس نے تفتیش میں سنجیدگی نہیں دکھائی، اور عدالت کے فیصلے پر انہیں کوئی حیرت نہیں ہے۔
پولیس اور اتھارٹیز وغیرہ اس نے کچھ اچھا انویسٹیگیشن نہیں کیا، اس لیے ہم تو ایک اتنے سال سے ہمارے سوچا جا کے یہ اس میں کچھ کنوکشن نہیں ہو جائے گا. وہ پہلے سے ہی وہ جو اس کا کام کرنے تھا وہ انویسٹیگیشن وغیرہ وہ پہلے سے نہیں کرا. اسی لیے ابھی جو وہ ورڈک آیا کہ وہ اکیوز کا ایکوئٹل ہو گیا وہ ورڈک میں کچھ حیران نہیں ہے.
یوسف داؤد یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی اور چچا کے ساتھ جو ہوا اس کے باوجود گجرات سے ان کا رشتہ ختم نہیں ہوا ہے.
ہم تو آتے ہیں, ہمارے گھر بھی وہاں ہے, ہمارے زمین بھی وہاں ہے, ہمارے امی بھی ابھی وہاں ہے. وہ گجرات کے لوگ ہیں, گجرات کے لوگ وہ معمولی لوگ ہیں, وہ بہت اچھا لوگ ہیں. اچھا ہم تو وہاں ہمارے پیار تو ہے, لیکن یہ بہت افسوس بات ہے کہ اور شرم کی بات ہے کہ وہ مہمان تھا, یہاں سے مہمان تھا اور مہمان کے طریقہ کیا تھا. اچھا وہ یو کے سے وہ ٹورسٹ کیا, وہ ہالیڈے کے بارے کیا. اگر وہ انڈیا سے کچھ ٹورسٹ انگلینڈ میں آتے ہیں اور اس کو برن اپ کرتے ہیں وہ اچھے بات ہے. آپ کے کیا فیلنگ تھے اس بات میں؟
گجرات کے فسادات کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی ایک وزیر مایا کوڈنانی سمیت درجنوں لوگوں کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں, لیکن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ پولیس کی بے توجہی کی وجہ سے بہت سے کیسز میں انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوا ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. اب سنیے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں پر مبنی پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش ظہیر الدین باور.
پیچھے جتنی سیریز ہوئی آپ کی ون ڈے سیریز, یہ تب کہاں تھے؟ ٹھیک ہے, آپ نے محنت کسی اور پہ کی اور کھلا کسی اور کو رہے.
فیلڈنگ کا بھی آپ دیکھ لیں نظام, یہاں پہ ان کو یہ چینج کریں, سات بیٹسمینوں سے کھلا کے کیا کر لیں گے.
The Villiers swings again, it's got even further over long on, that is in row 20.
محنت کن پر کھیلیں کون, پاکستانی ٹیم کو مشورہ کے دوسروں سے سیکھو. اور کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں 300 کے امبار کے بعد 400 بھی. کھیل کے میدان سے ظہیر الدین بابر کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 23 سال پہلے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والا ورلڈ کپ جیتا تھا, تو اس ٹیم میں فاسٹ بالر عاقب جاوید بھی شامل تھے. آج جب عالمی کپ دوبارہ انہی ملکوں میں ہو رہا ہے تو عاقب جاوید متحدہ عرب امارات کی ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے وہیں پر ہیں. برسبن میں متحدہ عرب امارات اور آئرلینڈ کے میچ کے موقع پر ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے عاقب جاوید سے بات کی اور پہلے تو پاکستان کی اب تک کی مایوس کن کارکردگی پر ان کی رائے مانگی.
بہت لو ہے اور یہ اتنا برا حال ابھی آپ ریسنٹلی ابھی لگ رہے ہیں. سال پہلے, دو سال پہلے, تین سال پہلے وہ ٹھیک ٹھاک ٹیم تھی, ٹھیک ٹھاک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی جیتا انہوں نے اور اس کے بعد بھی اچھا کرتے آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ ان کا فٹنس لیول اتنا لو ہو گیا ہے. ایک کلچر آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. عمران نے آگے کیا کیا تھا, کلچر ڈیولپ کیا ہارڈ ورک کا. تو سارے وہ جو 70s 80s کی ٹیم تھی اس کو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یار دس از اے نیو پاکستانی ٹیم. اور جب وہ عمران کے ساتھ کھیلے ہوئے لوگ چلتے گئے اس مائنڈ سیٹ والے رہے, جب وہ سائڈ پہ ہوئے تو بالکل آج وہی ہے کہ کوئی محنت کرنا نہیں چاہتا.
تو ورلڈ کپ کی حکمت عملی کو پاکستان کا سابق کرکٹر مگر اب پرائی ٹیم کا کوچ کیسے دیکھتا ہے؟
فار دس ورلڈ کپ ان کی پریپریشن ہے ہی نہیں. وہ اس طرح سے کہ ابھی ورلڈ کپ میں آپ کا بالنگ اٹیک ہے محمد عرفان, سہیل اور یہ وہاب, تو یہ پیچھے جتنی سیریز ہوئی آپ کی ون ڈے سیریز, یہ تب کہاں تھے؟ ٹھیک ہے, آپ نے محنت کسی اور پہ کی وہ کھلا کسی اور کو رہے. سرفراز جیسا پلیئر جس نے اتنے سالوں بعد پاکستان کو ایک ایسا وکٹ کیپر بیٹس مین ملا کہ سوچا کہ یار یہ روز روز کی پرابلم اب ختم ہو گئی ہے, وہ پھر کریٹ ویسے سے شروع ہو گئی. جب آپ پرفارمنس دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے اور آ گیا ایک میچ میں آپ نے نہیں کیا تو آپ نے اس پلیئر کو پھر ڈاؤٹ میں ڈال دیا کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. آئی اسٹل بلیو کہ اگر ایسا پلیئر کسی اور ٹیم کے پاس ہو تو وہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کبھی نہ کھلانے کی, اور کبھی باتیں کرتے اس کو اوپن بھی کیوں اوپن کرا دو, جو اس کا چھ نمبر ایک ہے اس کے اوپر اس کو پرابلم کیا ہے. مصباح کے ساتھ میں نے کام بھی کیا, مصباح جو نا کوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کوچ اس کو کنوینس کرے اور اس کو کہے کہ نہیں یار یہ ہم نے پانچ بالر سے جانا ہے, اگر آپ نے آٹھ بھی بیٹس مین کھلا لیے ہیں نا تو اس سے ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چار بالر سے جائیں گے تو 300 ہو جائے گا, لیکن دیر از اے نو گارنٹی کہ 300 ہونے کے بعد آٹھ بیٹس مین یا نو بھی ہو 300 چیز کریں گے. یہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے اور اس کو چینج کریں, ایک پانچ بالر کھلائیں, سرفراز کو واپس لے کر آئیں, یہ جو کیچز جا رہے ہیں پیچھے ایسی بیٹنگ پچوں میں اگر آپ نے کیچ کو نکلے وہ چھوڑ دو تو پھر یو ول اینڈ اپ.
اور اس ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کے تجربات کے بارے میں عاقب جاوید نے کیا کہا؟
یونس خان کو تو بالکل اوپن نہیں کرانی چاہیے کیونکہ یہ وہ پچز نہیں ہیں جہاں پہ یو نو مڈل آرڈر آئے اور اوپن پہ کھیل رہے. یہاں سب سے جو مشکل فیز ہے وہ پہلے 10 اوور ہیں. جس ٹیم نے 10 اوور میں کوئی وکٹ نہ دی وہ 300 ہی کرے گی, اور جس نے 3 دے دی وہ پھر کہاں کرے گی 300. تو اس لیے میک شیور کہ آپ اپنے اوپنرز کو کھلائیں. اور یہ ایسا پتہ نہیں ہم کرکٹرز کو کبھی کبھی کرکٹ سے زیادہ لے جاتے ہیں کہ اب یونس ہے تو وہ آیا ہے تو اس کو اگر ہم بٹھا نہیں سکتے, کیوں نہیں بٹھا سکتے آپ؟ اگر نئی چیزیں صحیح چل رہی تو اس کو کہو کہ اوکے یار ہم اب میچ جیتنے آئے یا ایک دوسرے کو یا کھلانے آئے.
ایک اور سابق پاکستانی کرکٹر مدثر نظر سے ملیے, آج کل دبئی میں قائم آئی سی سی گلوبل اکیڈمی کے ہیڈ کوچ ہیں. متحدہ عرب امارات نے بھی بیٹنگ کے شعبے کے لیے ان کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں. برسبن میں عبدالرشید شکور نے انٹرویو کے لیے گھیرا تو مدثر نظر نے آئینہ دکھایا اور کہا پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کی کیا پوچھتے ہو, جیسی توقع تھی وہی تو ہو رہا ہے.
جو آپ کا نمبر ون بالر رہا پچھلے 2-3 سال سے ایک دم سے وہ ٹیم سے باہر ہو جائے, اس کے بعد دوسرا حفیظ پھر جنید خان, پاکستان کے جتنے بھی بالر یہاں کھیل رہے ہیں جتنے پاکستان میں پیچھے ہیں کسی میں اتنا سکل لیول نہیں جتنا جنید خان کا ہے, تو اس کا مس آؤٹ کرنا بہت بڑا ایک ڈباکل تھا پاکستان کے لیے.
لگ یہ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ایک بالر کم کھلا کر بیٹنگ لائن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھی حکمت عملی یا بری؟
ان پچز پہ آسٹریلیا میں آ کے آپ کے عام سے میڈیم پیسز نہیں چلتے, عام سے آپ کے اسپن بالر نہیں چلتے, یہاں پہ آپ کو کشن چاہیے ہوتا ہے چھٹے بالر کا. تو بڑی بڑی ٹیمیں ہیں 6-6 بالر کے ساتھ کھیلتی ہیں, اور پاکستان کا تو آپ کو فیلڈنگ کا بھی آپ دیکھ لیں نظام, یہاں پہ ان کو یہ چینج کریں 7 بیٹس مینوں سے کھلا کے کیا کر لیں گے, بجائے اس کے کوشش کریں کہ دوسری ٹیم 250 پہ رکھیں اس کو تاکہ آپ اس کو اسکور چیز کر پائیں. 300 ایک دفعہ ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی شائقین ہی کو ان کی ٹیم نے مایوس کیا یا ان کے غم میں اور بھی کوئی ملک شریک ہے؟ ورلڈ کپ کی اب تک کی صورتحال سنانے کے لیے میری مدد کی نئے ساتھی ذیشان
حیدر. بالکل پاکستان برا تو پرفارم کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ٹیمیں بھی ایسی ہیں جو ابھی تک اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائی ہیں اس ورلڈ کپ میں, جیسے انگلینڈ ہے, وہ بھی اپنے پول میں بالکل آخر میں ہی ہے اور اب تک 2 میچز وہ ہار چکا ہے اور ایک ہی میچ جیتا ہے. پاکستان کا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے 2 میچز کھیلا ہے لیکن دونوں ہارا ہے, لیکن اس کے چانسز ہیں ابھی, لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے میچز جو آئندہ آنے والے میچز ہیں بڑے مارجن سے جیتنے پڑیں گے.
پاکستان کا اگلا میچ زمبابوے کے ساتھ ہے, ایک امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹی بیچاری ٹیموں میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح کچھ دیر پہلے ہم عاقب جاوید کو سن رہے تھے جو کہ کوچ ہیں یو اے ای کی ٹیم کے. تو یہ تو بڑی ٹیمیں آپ نے بتائیں جو نمایاں ٹیمیں تھیں, توقعات تھیں, پوری نہیں اتر پا رہی, جو یہ چھوٹی اور بیچاری ٹیمیں کھیلاتی ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟
یہ بیچاری ٹیمیں نہیں ہیں, ایسوسیٹ ٹیمز جو ہیں, انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے اس ٹورنامنٹ میں جن سے اتنی زیادہ امید اور توقعات نہیں رکھی جا رہی تھی. زمبابوے جو ہے وہ اب تک جو ہے پاکستان سے بھی اچھا پرفارم کر چکا ہے, میں مطلب ایسا کہنا چاہوں گا, کیونکہ وہ 250 سے زیادہ رنز کر چکا ہے جو پاکستان نے اب تک نہیں کیا اس ورلڈ کپ میں. دوسری طرف اگر آپ یو اے ای کو دیکھیں تو وہ آئرلینڈ کے خلاف ایک سخت مقابلے کے بعد مطلب جیتے جیتے ہی ہاری ہے, اور اس کے علاوہ میں آئرلینڈ کا تو خصوصی طور پہ ذکر کروں گا جو اب تک دو میچز کھیل چکی ہے اور دونوں میں اس کو کامیابی ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنے سے بڑی کافی بڑی ٹیم کہی جانے والی ویسٹ انڈیز ٹیم کو 300 رنز چیز کیا ہے.
افغانستان کا کیا کہیں گے؟
افغانستان نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور جیسے کہ کل ان کے کوچ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی ٹیم بڑا اچھا کھیل رہی ہے لیکن کامیابی نہیں لے رہی, لیکن کل انہوں نے اپنے ورلڈ کپ میں پہلا میچ جیت
لیا. Shapur is the hero for Afghanistan. Scotland have lost this match and Afghanistan have won the most historic encounter in Dunedin. It's their first World Cup victory.
World Cup ki tareekh mein Afghanistan ne pehla match jeeta. To یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں کرکٹ کا ورلڈ کپ جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جاری ہے, اس وقت کہاں کھڑا ہے, کتنا ہو چکا, آگے کیا آنے کو ہے؟
2015 میں ہونے والا جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے اس میں پہلے دو ہفتے کافی دلچسپ رہے ہیں, اور اس میں اب تک 11 بار 300 رنز اسکور بورڈ پہ جوڑ چکی ہیں ٹیمیں, جو کہ کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, اور آج تو 400 رنز بھی بن گئے, جیسا آپ نے دیکھا ہوگا جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف 408 رنز بنائے. 400 is up for South Africa. The West Indies bowlers need some form of therapy. Jason Holder, جو کہ ان کو آخری اپنے دو ورس میں 64 رنز پڑے.
تو بالنگ اگر دیکھیں, بالنگ مجموعی طور پر اس ورلڈ کپ میں کیسی رہی ہے بالرز کی, فیلڈنگ کیسی رہی, بیٹس مین جن سے توقعات تھیں وہ کس نے پانی پھیرا توقعات پہ, اور ایسے کون سے بلے باز یا بالر ہیں جو ابھر کر سامنے آئے؟
بلے بازوں میں اگر ظہیر آپ دیکھیں تو کرس گیل نے اسی ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کی پہلی ڈبل سینچری اسکور کر دی. اے بی ڈی ویلیئرز نے 150 تیز ترین 150 رنز بنا دیے اسی ورلڈ کپ میں. 150 for برینڈن میکلم نیوزی لینڈ کے جو ہیں کپتان, انہوں نے تیز ترین ہاف سینچری ورلڈ کپ کی بنا دی. تو اس طرح بیٹس مین تو کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن بالنگ سائڈ پہ تھوڑا سا لگ رہا ہے یا تو وکٹس کی وجہ ہے یہ, کیونکہ ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو وکٹیں ہیں وہ بالرس کے لیے کافی سازگار سمجھی جاتی تھی, لیکن ہر میچ میں آلموسٹ 300 رنز پڑ رہے ہیں. تو بالنگ میں ٹیم سعودی کا ذکر میں کرنا چاہوں گا, جو نیوزی لینڈ کے بالر ہیں, انہوں نے تن تنہا انگلینڈ کے خلاف 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جو کہ بیسٹ بالنگ فگرز ان کے ہیں. اس طرح مطلب تھوڑا حیران کن ہوگا, لیکن پاکستانی ٹیم بھی جو ہے وہ سہیل خان پاکستانی ٹیم کے جو فاسٹ بالر ہیں وہ بھی بہترین بالرز میں شامل ہیں جنہوں نے بھارت کے خلاف 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.
فیلڈنگ اس وقت پاکستان کی فیلڈنگ پہ بڑا تنقید ہوئی پچھلا میچ جو پاکستان نے کھیلا, تو سبھی اسی طرح کر رہے ہیں یا صرف پاکستان؟
نہیں, شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے بدترین فیلڈنگ پرفارمنس دے رہی ہے.
اس کی کیا وجہ؟
اور اس کی وجہ تو ان کے کوچ کے ساتھ کچھ تنازعات بھی پچھلے دنوں سامنے آئے تھے فیلڈنگ کوچ کے ساتھ, لیکن پاکستان نے پچھلے میچ میں بھی تقریباً 6 کیچز چھوڑے تھے, اور اس سے پہلے بھارت کے خلاف بھی انہوں نے وراٹ کوہلی کے 2 کیچز چھوڑے تھے جس کے بعد وہ 100 کر گئے. تو اس طرح پاکستانی ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر صرف حارث سہیل ہیں جنہوں نے پورے ابھی تک ورلڈ کپ کے 2 میچز کھیلے اور 2 کیچز پکڑے ہیں صرف, اور وہی سامنے ہیں.
تو پوائنٹس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں دونوں پولز میں کون سی ٹیم کہاں کھڑی ہے؟
پول اے سے دیکھیں تو نیوزی لینڈ ٹاپ پہ ہے جنہوں نے ابھی تک 3 میچز کھیلے ہیں اور تینوں میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. سری لنکا دوسرے نمبر پہ ہے جنہوں نے 3 میچ کھیلے ہیں, 2 جیتے اور 1 ہاری ہے. اسی طرح اگر آپ پول بی میں دیکھیں تو بھارت پہلے نمبر پہ ہے, 2 میچز کھیلے دونوں جیتے. ساؤتھ افریقہ 3 میچز کھیلے 2 جیتے 1 ہارے. اور پاکستان جو ہے وہ بالکل آخر پہ ہے اپنے پول میں, اور پاکستان کو پہلی 4 ٹیموں میں شامل ہونے کے لیے بڑے مارجن سے میچز جیتنے پڑیں گے
اگلے مرحلے میں کوارٹر فائنلز میں جانے کے لیے.
کوارٹر فائنلز میں جانے کے لیے ان کو اپنے تمام میچز تو جیتنے ہی پڑیں گے, لیکن ان میں سے 1-2 میچز ان کو بڑے مارجن سے جیتنے پڑیں گے تاکہ ان کا رن ریٹ بہتر ہو سکے.
اسی کے ساتھ کھیل کے میدان سے ظہیر الدین بابر کو اجازت.
اور اسی کے ساتھ ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے, مگر تازہ ترین کے لیے bbcurdu.com حاضر ہیں. سروین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں اسکاٹ ہینڈرسن نے, اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے عامر صدیق. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
بنگلہ دیش کی عدالتوں میں ڈھاکہ میں ادیبوں اور اساتذہ سمیت سینکڑوں افراد نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف لکھنے والے بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت رائے کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق کے بیشتر علاقوں سے اقلیتوں کو شعوری طور پر جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جرمنی کی پارلیمنٹ نے یونان کے بیل آؤٹ پروگرام میں جون تک توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ملک پر مغربی پابندیوں اور تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث اپنے اسٹاف کی تنخواہوں میں 10% تک کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میکسیکو کی پولیس نے ملک میں منشیات کے سب سے بڑے سرغنہ سرونڈو گومیز مارٹینیز کو گرفتار کر لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.